الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. میں نے ابھی کہا ہے کہ میری فوٹو مت لو، پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں، مجھے خطبہ روک کر کے بولنا پڑا. اللہ اپنا فضل فرمائے، ایک نے ادھر سے لیا ایک نے ادھر سے لیا. اللہ کے گھر میں بھی گناہ کرنے سے لوگ باز نہیں آتے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسيدنا محمد النبي الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو اور بزرگو، سب سے پہلے ان ہوش مندوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے دو محسنوں کے بار احسان تلے دبنے کے بعد وہ ایسے ابھرے کہ انہوں نے ہندوستان کی سرحد سے قدم باہر نکالا اور مدینہ منورہ تک ان کے ذہن کی رسائی ہوئی. شال پہنا دیا، وہ کوئی بدلہ نہیں ہوا. قیمتی سے قیمتی ہار پہنا دیا، یہ صلہ نہیں ہوا. لیکن مدینہ جانے کا راستہ ہموار کر دیا، یہ بہت اونچی اور پاکیزہ سوچ ہے. न्यूयॉर्क भेज देते, अमेरिका भेज देते, लंदन भेज देते, दुनिया की तमाम अच्छी ब्यूटीफुल सिटी के लिए आप भिजवा देते, लेकिन याद रखो मदीना भिजवा रहे हैं जिसकी जियारत के लिए जिब्रील आते हैं। और जिस मदीने की जियारत के लिए आज तक फरिश्तों की लाइन लगी हुई है, कांटा बधा हुआ है, 70,000 सुबह आते हैं और 70,000 शाम को आते हैं, ड्यूटी बदलती है। आप ये न समझो कि ये पुलिस वालों की ड्यूटी है कि नाइट ड्यूटी हुई तो फिर डे फिर नाइट, इसी तरह वही आते रहते, नहीं, जो एक मर्तबा 70,000 आ चुके अब कयामत तक उनको दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। आला हजरत फरमाते हैं मासूमों को तो उम्र भर, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार बार, एक बार मर्तबे के माने में और दूसरा बार हाजिर होने के माने में मासूम फरिश्ते हैं। आला अगर फरमाते हैं मासूमों को तो है उम्र में सिर्फ एक बार बार, वो मासूम है और सिर्फ अल्लाह ने उनकी पूरी जिंदगी में बारगाहे रिसालत में हाजिरी का एक ही चांस दिया है। और आगे फरमाते हैं आसी पड़े रहें तो सिला उम्र भर की, और गुनहगार अगर वहां पड़े रहें मदीने की गलियों में घूमे, गुंबदे खजरा के सामने पड़े रहें, नजदी तो आज तक उठाते हैं लेकिन यहां पड़े रहने का मतलब यह है कि उन्हें अगर पड़े रहना चाह दिया जाए तो वो जिंदगी भर पड़े रहे, शरीयत का कानून उस पर लागू नहीं होता कि चले जाओ, और ना अल्लाह उन्हें मना करेगा कि सिर्फ एक मर्तबा आना दोबारा मत आना, फरिश्तों को मना कर दिया एक मर्तबा जाना दोबारा मत, फरिश्तों पर रिस्ट्रिक्शन और गुनहगारों पर कोई पाबंदी नहीं, जब चाहो तब आओ, जिंदगी भर पड़े रहो, पड़े रहो, ये गुनहगारों की शहादत मंदी है। आशी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है, गुनहगार बारगाह रिसालत में अगर उम्र भर पड़े रहे तो इजाजत है, पड़े रहो, पड़े रहो, सिला आम है याराने नुक्तदा के लिए। तो वहां पर ये लोग जा रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, कितनी मर्तबा ये जा चुके हैं, कितनी मर्तबा इन लोगों के सदके में ये गुनहगार भी जाया करता है, शाबान भी वहीं शहरात वहीं किया और रमजान में फिर सरकार ने बुला लिया तो आखिरी अशरा फिर वहीं गुजारा। देखो और भी कितनी मर्तबा जाने की इजाजत मिलती है, जब तक जाएंगे बुलाएंगे, जब तक जाएंगे बगैर उनके बुलावे कोई जाता नहीं। आप लोग बोले वहाबी भी तो जाते हैं तो उनको भी हुजूर बुलाते हैं। जी हाँ, बुलावा दो किस्म का होता है, बुलावा दो किस्म का होता है, एक बुलावा जो होता है उसकी मिसाल पहले दे, लोहार की भट्टी जानते हैं कैसी होती है, उसमें भट्टी में क्या होता है, आग जलती है और लोहार आजकल वो पंखा घुमाता है फिर उसमें से हवा निकलती है। दो किस्म के लोहे होते हैं, एक लोहा वो भी लोहार ही लेके आता है, दूसरा लोहा भी लोहार ही लेके आया, एक को डाला तो जितना जंग था उस पर कार्बन चढ़ा हुआ था वो भट्टी में जाने के बाद साफ सुथरा लोहा बनकर के निकला, اب اس سے چاقو بنا لو، تلوار بنا لو، بندوق بنا لو، یہ بنا لو، ساری دنیا کی چیز جو چاہو بنا لو، اور ایک لوہا جو پورا زنگ لگا ہوا اندر اور باہر، جب وہ بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو کچھ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے وجود اس کا، ختم ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا مدینہ بھٹی کی طرح ہے۔ حضور کیا مثال دے دی، میرا مدینہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے جس کے اندر گناہوں کا زنگ صرف لگا ہوا ہے، ایمان سلامت ہے، لوہے میں اندر سلامت رہتا ہے اور باہر سے زنگ لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایسا لوہا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اوپر کا زنگ جل جاتا ہے، اندر کا جو اصلی لوہا ہے وہ نکل آتا ہے، اور وہ لوہا جو اندر سے بھی سڑ گیا ہے، دیکھنے میں لوہا لگتا ہے لیکن اوپر بھی زنگ اور اندر بھی جنگ۔ محبت اور عشق کی اور دشمنی کی جنگ ہوتی ہے تو کفر آ جاتا ہے، محبت اگر غالب آئی تو ایمان، اور کفر اور عداوت غالب آیا تو اس جنگ میں وہ بے ایمان بن جاتا ہے، وہ گھٹی نہیں گھٹا بن جائے، داڑھی نہیں داڑھا لگ جائے، پگڑی نہیں پگڑا باندھ لے، تسبیح نہیں قصبہ کا ابا لے کر، کوئی کام نہیں دے گا۔ تو لوہار کی بھٹی دو کام کرتی ہے، جس کے اندر لوہا سلامت ہے اوپر کا زنگ کھا کر کے اسے کندن بنا دیتی ہے، اور جو اندر سے بھی سڑ گیا، اندر گیا تو گیا، وہ بہار کے گیا میں گیا تو پھر کبھی لوٹا نہیں، وہ حالت ہوتی ہے۔ تو آپ کہیں گے وہابی بھی جاتا ہے، ہاں وہابی بھی اس بھٹی میں جاتا ہے، اور مولانا قلندر بھی اس بھٹی میں جاتے ہیں، مشرف بھی اس بھٹی میں جاتے ہیں، ہم عشق کی تپش لے کر آتے ہیں، اور وہ ان کے فنا، وہ ایسے وجود ان کا ختم ہوتا ہے، نہ اوپر رہتے ہیں نہ نیچے رہتے ہیں، ختم ہوتے ہیں ان کا وجود، جنت میں نہیں ہوگا، جہنم میں جلتے رہیں گے۔ پروردگار عالم مدینہ بھیج کر کے مسلمان کو گناہوں سے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اگر یہ مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، اور پھر انہیں ندامت ہو تو ادھر ادھر نہ جائیں، وہاں کہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤں گا اے حبیب آپ کے دربار میں پہنچ جائیں، یہ نہیں فرماتا ہے مسجد میں پہنچ جائیں، یہ نہیں فرماتا جنگل میں جا کر روئیں، یہ نہیں فرماتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اللہ اللہ کریں، اے گنہگارو سن لو اللہ کا فرمان ہے انفسهم، اگر اپنی جانوں پر جنا گناہ کر کے ظلم کر لیا ہے مسلمان نے، اور اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی اور اے حبیب آپ کے بارگاہ میں آ گیا، اور آ کر کیا کرے گا؟ پھر اللہ سے توبہ طلبہ کرے، بارگاہ مصطفیٰ کی ہے اور اللہ سے استغفار کرے، میں اللہ سے معافی مانگنی تھی تو مسجد میں جاتا، اللہ سے معافی مانگنی تو گھر میں رہتا، اللہ سے استغفار کرنا ہے جنگل میں چلا جاتا۔ پھر یہ قرآن پابندی لگاتا ہے کہ بس آپ کے پاس آئے، استغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ،
آیا تھا تو مصطفیٰ سے معافی مانگی.
معافی تو اللہ سے مانگے گا اور مصطفیٰ اس کی سفارش کر دے گا. اور اے حبیب آپ اس کی مغفرت کی دعا کر دیں تو لوجد اللہ تواب رحیم, تو وہ گنہگار بندہ اپنے رب کو پائے گا. توبہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا.
رسول اگر دعا کر دے مولا یہ رو رہا ہے اسے معاف فرما.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی, اور توبہ قبول ہوگی تو مطلب کیا ہوا, اس کا گناہ معاف ہو جائے گا, مٹ جائے گا. شاباش, بڑے نہیں بولے پہلے چھوٹا بولا. یہ بھی گلشن رضوی کا فیض ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جواب دے رہے ہیں. جیسی صحبت ویسی برکت, صحبت صالح ترا صالح بنت. بہرحال اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن فرماتا رحیما, اور رحم فرمانے والا بھی بن.
مجرم ہے, جرم معاف ہو گیا, بہت بڑی نعمت, لیکن اللہ تعالی نبی کی دعا سے جرم بھی معاف کرے گا اور انعام بھی عطا فرمائے گا, اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنا.
بلکہ ایک جگہ یہ ہے کہ اس کے گناہ کو مٹانا تو اپنی جگہ پر ہے, گناہ کے بدلے اس خانے میں حسنات لکھ دیے جائیں گے. قرآن فرماتا ہے
گناہ کا خانہ مٹا تو اللہ ان مجرموں کے گناہ کے خانے کو خالی نہیں رکھتا کہ پھر دوسری نیکی کرے تو اس خانے میں رکھا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے رحم سے اس خانے میں اس گناہ کے بدلے خود نیکی لکھ دیتا ہے.
یہ ہے پروردگار عالم کا رحم اور کرم, یہ ہے نبی کی بارگاہ میں جانے کا فائدہ. اور آپ بولیں گے ان دونوں کو تو بھیج دیا اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے 50,000, اور ٹور والے تو 1.5 لاکھ عمرے کے لیے لیتے, ہم کیسے جائیں. ارے تو دل کی دنیا ایسی ہے کہ ہم دور ہیں لیکن حضور حضور ہیں. حضور جو ہیں تشریف فرما ہے, وہ حضور اسی لیے کہتے ہیں ہم دور اور وہ حضور. ہم ان کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے لیکن ان کی عنایتیں ہماری طرف متوجہ ہیں. بلکہ محبت ہے تو یہاں سے سلام کرو تو مصطفیٰ اسما سلام اہل محبتی, کہ میں محبت بھرے سلام کو خود سنا کرتا ہوں. یہی سے مصطفیٰ کی طرف توجہ کرو گے انشاءاللہ حاضری نصیب ہو جائے گی. تصوف کا ایک شعر ہے, درج دور انبیاء تو قدم نوشیں. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں تڑپ کر گرچ دور بیا دے قدمی نوشے. ارے بود منزل نبوت در سفر روحانی.
اے محبوب ہم آپ سے بہت دور ہیں, بہت دور ہیں, گرچہ دور
بیا دے تو قدمی نوشیں.
ہم دور ہیں لیکن آپ یادوں کا جام اور پیالہ پیتے جلے جا رہے ہیں. مصطفیٰ کی یاد کا شربت برابر سنی پی رہا ہے, گرچہ دور بیا دے تو قدمی نوشیں. اور بود منزل نبوت در سفر روحانی. یہ منزلوں کی دوری کا روحانی سفر میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. کروڑوں منزل دور رہنے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ ہمارے دل کے قریب ہیں اور ہمارا دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں.
اسی اسی مسئلے تصوف کو امام احمد رضا نے بتایا کہ ارے میرے ارے کوئی نہیں میرے دل کو دے دو گیا ارے ہے خدا کے بندو ارے ہے خدا ذرا ذرا للا کو نجاجت کتنی ہے اور کتنا اضطراب ہے اس کو شعرا سمجھ سکتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس کھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا گھر میں چیز رکھی ہوئی ہے نہ کوئی آیا نہ گیا اب ڈھونڈ رہے گئی کدھر سونے کا بسکٹ چاک میں رکھ دیا تھا اور تالا بند تھا وہ وہی کھڑا ہے نہ کوئی اندر آیا نہ گیا اور یہ آدمی ابھی رکھ کے آیا تھا تو دیکھا کہ تاک پر وہ سونے کا بسکٹ نہیں ہے تو بولے گھر میں کوئی آیا نہ گیا گلا کدھر یہ انداز ہے اب وہ کتنا مشکل ہوگا کہ سننے کا بسکٹ بھاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ رکھا تھا لیکن نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا گیا آلہ فرماتے ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی بیاہ ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا
گیا کدھر گیا کدھر ڈھونڈو 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 ڈھونڈو
آتے جاتے چھو منتر والے تاری دے دو جب آگے مل جائے گا امام احمد رضا فرماتے ہیں خدا کے بندو یہ خدا کے بندے کون ہیں یہ وہ ہیں جو تصوف کے تاجدار ہیں جو اولیاء کرام ہیں جن کے رسائی بارگاہ رسالت میں گھر بیٹھے ہوا کرتے ہیں انہیں خطاب کرتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو نہیں ڈھونڈو ڈھونڈو کہاں ڈھونڈیں گے ندی کے کنارے ڈھونڈنے کے لیے اسی کو کہا جاتا ہے جس میں ڈھونڈنے کی صلاحیت ہو دل کون ڈھونڈے گا اہل دل ڈھونڈے مولانا اندھا دل میں اہل نظر نہیں ہے تو وہ کیا کسی چیز کو دیکھ کر کے ڈھونڈے گا اسی طرح دل کو ڈھونڈنا اور خدا کے بندوں کو خطاب کرنا اہل اللہ کو امام احمد رضا خطاب کرتے ہیں یہ امام احمد رضا کے مقام کا پتہ بھی چل رہا ہے کہ میرا دل تو ابھی میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا ڈھونڈو سب مل کر تو ایک صاحب بولے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل آپ مجدد ہیں آپ نے ڈھونڈوایا تو ڈھونڈ کر آیا مجدد کا آرڈر سب پر چلتا اس زمانے کے جتنے اہل دل ہوتے ہیں مجدد کا آرڈر سب پر چلتا کہاں ڈھونڈو ڈھونڈنے کے لیے گئے اور وہی سے آواز آتی ہے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل پھر پتا چلا تو پتا ایڈریس بتا ہوئے کہاں در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پھر نظر آیا تو کیسا پایا یہ نفوچ کیسا پایا یہ نفوچ کیسا پایا اب وہ کیسا پایا اس کے لیے کئی اشعار اعلی حضرت نے لکھے ہیں وہ لوگ پڑھتے نہیں حالانکہ اسی سے اس کا تعلق ہے وہ بولنے والا کہتا ہے کہ ہم نے اس دل کو پایا کبھی کھڑا ہے چپ ہے کبھی سر جھکایا ہے کبھی سجدے میں گرا ہے کبھی ہنس رہا ہے کبھی رو رہا ہے کبھی دائیں بائیں مسترد نظر آ رہا ہے یہ نفوس کیسا پایا تو اس کیفیت کو اشعار میں پورے یہاں سے وہاں تک امام احمد رضا نے بیان دیا. کل جا کے ہدایت بخشی کر کے دیکھ لینا, پھر مزہ آیا. تم بھی دائیں بائیں ہونے لگے تھے کہ کیا شان تھی امام احمد رضا کی. دیکھا کریلی میں ہے بولتے میرا دل. کون سا دل؟ یہ دوست کا لوتھڑا نہیں, یہ تو سب کے پاس ہے. ارے وہ دل جو محبت رسول میں سرشار ہے. اسی لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں دل وہی دل جو تیری یاد سے معمور. بکری کا دل نہیں کہ کھاٹ کی اور بکر کا سانپ کاٹ کر کے اور تول کر کے بیچ دے. یہ عاشقوں کا دل ہے جو یہاں نہیں رہتا, بارگاہ مصطفیٰ میں رہتا ہے. وہ سب بھیج دیتے ہیں. امام احمد رضا فرماتے ہیں نہیں جی, جو میں بولنا چاہتا ہوں بعد میں لوگ نہ دینا. فرماتے ہیں جان دل 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 ہوش و خرد, جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچو. مطلب ہے ابھی امام احمد رضا بریلی میں ہیں, جان بھی چلی گئی, لیکن وہ کون سی جان جو سانس لیتی ہے وہ نہیں, وہ جان جو عاشق سی محبوب کے نام پر قربان ہونے کے لیے بے چین ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے تو دیکھا تو میری جان نکل گئی. ارے تو زندہ نکلی کہاں؟ تو جان دو قسم کی ہوتی ہے, ایک محبت والی جان ہے. ارشاد فرماتے جان و دل, اور دل بھی وہی ہے جو تیری یاد سے مامور رہا. جان و دل ہوش و خرد, یہ خرد کا سمجھ ہوش سمجھداری. فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. مطلب ہے کہ سب سامان تو چلا گیا, اب احمد رضا تم بھی جا کر وہی رہ جاؤ. اس لیے جب گئے تو کچھ لوگ ساتھی تھے, وہ کہنے لگے چلو ٹائم ہو گیا, وقت آ گیا, جہاز چھوٹنے والا ہے, سفر اختیار کرو. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, قدم رکھ کے چلنا. کچھ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں رکھ کے چلنا, لیکن میرا ذوق جو ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو یہ کہتا ہے قدم رکھ کے چلنا اردو کا محاورہ ہے. یعنی ایک شخص کسی کے گھر آیا تھوڑی دیر اور بولتا چلا, ارے بھی قدم رکھا اور چلے. جلدی بازی اور اجلا. فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, چلو چلو چلو. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قدم سے نہیں چلنا چاہیے. پھر اعلیٰ حضرت کیا بلاغت ہے, فرماتے ارے سر کا موقع ہے. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ سر سے چلنا چاہیے, اور میرا ذوق کہتا ہے یہاں سر قربان کر دینا چاہیے کہ پھر کبھی جانے کی نوبت ہی نہیں آئے. سر کا موقع ہے, سر دے دے, ہاں قربان کر دے. قدم رکھا ہے اتنی جلدی جانے کی تیاری کر رہا ہے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. میں نے اس سے یہ مطلب اس لیے سمجھا ہے مولانا, آپ بھی شاعر ہیں, جب وہ جا رہا ہے آ نہیں رہا. اب وہ جا رہا چاہے پیر رکھ کے چلے چاہے سر رکھ کر چلے. اگر وہ آتا تب امام احمد رضا کہتے سر سے چل کر آ, تو جا رہا ہے نا. یہ اس کا مطلب ہے کہ پیر رکھا اور چل دیا اتنی جلدی. ارے یہاں تو سر دے کر کے اپنی زندگی کو ختم کر دے تاکہ ہمیشہ تو یہی رہ جائے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے یہ ڈانٹ ہے, ارے تعجب ہے, ارے حیرت ہے, ارے
اچھا کر دیا، ارے ویسے ہو گیا.
یہ ڈانٹ بھی ہے، حیرت بھی ہے، استعجاب بھی ہے، اور عشق کی ناکامی پر سب سے بڑا افسوس ہو.
ارے
سر کا موقع ہے، او جانے والے آج آ جا 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 سر دے دے جانو دل ہوش و خرد، سب تو مدینہ پہنچے اب تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. امام احمد رضا وہاں گئے، پھر آپ بول رہے ہیں کہ کیوں نہیں آئے، کیوں آئے؟ تو اس لیے آئے کہ بھیجا تھا، اس لیے آئے. رسول نے بلایا تو گئے، اور پھر بھیجا احمد رضا تم جاؤ، ابھی میرا بہت سا کام باقی ہے. یہ کام تھا ڈیوٹی تھی، تو مصطفیٰ نے ڈیوٹی پر پھر بھیج دیا. اور میرا شوق کہ جب وہ قبر پاک میں گئے ہیں پھر مصطفیٰ نے بلا لیا. اور یہ ایسا ہی نہیں، بلکہ ایک بزرگ کہنے لگے، اولاد غوث اعظم حرم شریف میں کہہ رہے ہیں، سید ہے، اولاد انتقال کر گئے، 3 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے پشاوری بابا. وہ کہنے لگے ہم نے اپنے دادا شیخ عبد القادر کو دیکھا کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے، ویسی بولتے تھے اردو ان کی، ویسی تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کے داہنی جانب اور بائیں جانب 2 آدمی اور بیٹھا ہے. ہم نے اپنے دادا سے پوچھا یہ کون ہے، تو کہا یہ احمد رضا ہے. اور ہندوستان میں ہمارا نائب ہے، ہندوستان میں ہمارا نائب ہے. انہوں نے حرم شریف میں خود بیان کیا، میرے کانوں نے سنا. اب وہ دنیا میں نہیں رہے، ورنہ ان کو جس سے پوچھوا دیتا. میرے دوست، امام احمد رضا نائب رسول ہیں، ہندوستان میں نائب مصطفیٰ کا کام کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. گئے تھے تو بلایا تھا، کتنا کام کر لیا، پھر جاؤ ابھی کام باقی ہے کر لو، اور پھر اندر اندر آ جانا. یہ شان ہے امام احمد رضا کی، وہاں جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو حضور قبر انور سے اپنا دیدار جاگتے میں بھی دکھا دیتے ہیں. امام احمد رضا کی تاریخ یہ ہے کہ جب حج کے لیے گئے اور جب دیدار خواب میں نہیں ہوا، تو مچل چل ایک نعت لکھی، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور آخر میں مچل کر کہتے ہیں کیوں تیری کوئی بات پوچھے رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تیرے جیسے تو ہزاروں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تمہاری بات کون پوچھے. جب یہ شیر پڑھا ہے تو اسی دن امام احمد رضا کو جاگتے میں مصطفیٰ کا جلوہ پاک نظر آیا ہے. یہ وہ شام ہے زندگی. اور یہ سب کب، یہ مرتبہ کب ملتا ہے؟ پگڑی باندھنے سے نہیں، لال پیلی ہری ٹوپی پہننے سے نہیں، رومال ڈالنے سے نہیں، یونیفارم پہننے سے نہیں. یہ دل جب صاف ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے تو یہ کامیابی ملتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا. ارے کامیاب وہی ہوتا ہے، کامیابی کس میں؟ جلوہ ربانی دیکھنے میں کامیاب ہوتا ہے، نبی کا دیدار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور عرش میں کامیاب ہوتا ہے، زمین پر بیٹھ کر عرش کی بہار دیکھنے میں کامیاب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، زندگی کے باطن میں کامیاب ہوتا ہے، اس کے لیل و نہار اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ہر ادا میں سنت مصطفیٰ کی جلوہ جلوہ. قرآن فرماتا قد
افلح من زکاہا، جو اپنے دل کو اور اپنی نفس کو جس نے پاک کر لیا وہی خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔
اور جب دل پاک ہو جاتا ہے تو زبان بھی پاک ہوتی ہے،
پھر زبان سے غیبت، گالی، گلوچ، یہ ایسا ہے، کمینہ ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، یہ تصوف والوں کا مزاج نہیں ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو زبان بھی صاف ہوتی ہے، جب دل صاف ہوتا ہے تو نگاہ بھی صاف ہوتی ہے، جب دل صاف ہے تو کان بھی صاف ہے، جب دل صاف ہے تو ہاتھ بھی صاف ہے، جب دل صاف ہے تو پاؤں بھی صاف ہے، ارے دل صاف ہے تو پورا وجود پاکیزہ بن جاتا ہے اور رومے رومے سے نور الہی کی جلوہ جلوہ۔ تصوف ایسے ہی نہیں ملتا ہے، تصوف کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہاں پگڑی مچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں، یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں۔ دل صاف ہوتا ہے تو صرف میرے دوستو ایسے ہی نہیں، ایک مرتبہ دو مولوی بہت بڑے لکھے بڑے بڑے دارال علوم سے آئے تھے، اور اس واقعے کو اعلی حضرت نے نقل فرمایا۔ وہ بزرگ ایک تھے، وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور بڑے صاحب کرامت تھے اور تصوف کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان دونوں مولویوں نے کہا چلو ذرا دیکھیں کیسے ہیں، زیارت کے لیے نہیں دیکھنے کے لیے گئے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والے، ایک تو جا کے کیا ہوتا ہے اور ایک ہے ادب کے ساتھ ان کا دیدار کرنا۔ یہ دونوں مولوی گئے اور دیکھنے کے لیے، دیکھے کیسا ہے، ان کا حال کیا ہے، تلاش کرنے ریسرچ کرنے گئے تھے۔ وہاں پہنچے رات ہو گئی تو حضرت نے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ دیکھو جو لوگ دل صاف ہوتا ہے، کہاں سے آیا، کون آیا، کھانا آنا کھلا کے اپنے خادموں سے کہا خانقاہ میں ان کے سونے کا انتظام کر دو۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے گئے اور عشاء کی نماز حضرت نے خود پڑھائی۔ تو یہ دونوں مولوی بڑے اچھے قاری بھی تھے، جا کر کے لیٹے تو کہنے لگے یہ بڑے صوفی صاحب، اتنے بڑے ولی جن کا شہرہ کہاں کہاں تک ہے، لیکن الفاظ تو خیر ٹھیک مخارج سے ادا کر لیتے ہیں لیکن صفات ادا نہیں ہوتی، کہیں غنہ چھوڑ دیتے ہیں، کہیں تفسی چھوڑ دیتے ہیں، کہیں رخوہ چھوڑ دیتے ہیں، کہیں یہ کرتے ہیں، کہیں وہ کرتے ہیں۔ بہت دیر ڈسکشن ہوتا رہا اور کھینچا تانی چلتی رہی، پھر بعد میں خو خو کر کے سو گئے۔ صبح فجر کے لیے اٹھے پھر حضرت بھی مصلی پر پھر نماز پڑھائی، تو پھر کہنے لگے دیکھو آج بھی ویسے ہی انہوں نے نماز پڑھائی، نماز تو ہو گئی لیکن صفات کی ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ یہ بول بول کر کے آپس میں تھوڑا مذاق مذاق بنایا اور پھر کہنے لگے چلو ذرا یہاں ندی ہے نہا کر کے آئے۔ دونوں ندی میں گئے نہانے کے لیے اور اپنے کپڑے اتارے اور ایک لنگوٹیا باندھ کر کے ندی میں اتر گئے۔ جب وہ نہا کر کے نکلے تو جہاں کپڑا رکھا تھا وہاں ایک شیر جنگل سے آ کر کپڑا سمیٹ کے بیٹھا ہوا، پورا ان کا کپڑا ایسے سمیٹ کر دیکھ رہا تھا، کب نکلتے ہو کب نکلتے ہو کب۔ اب بڑا شیر اور یہ بھی دیکھ کر کے دونوں ڈر گئے، یا اللہ کپڑا لے کر کے یہ بیٹھا ہوا ہم نکلے کیسے، اور جب یہ نہا کے نکلے اور صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تو ککڑ رہے تھے، کھانپ رہے تھے لیکن ڈر کے مارے نکل رہے نہیں۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا، حضرت اپنے گھر سے نکلے کہاں مہمان کہاں گئے ہیں، لوگوں نے کہا حضور غسل کرنے گئے ہیں، پانی نہانے گئے ہیں۔ کہاں کہاں گئے، بڑی ندی پر، کہاں ناشتہ تیار ہے، جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ، ناشتہ تو کم سے کم کر لیں۔ جب خادم پہنچا تو دور سے دیکھا کہ بیچ میں شیر ان کا کپڑا لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ڈر کے مارے بھاگا، بولے حضرت وہاں تو بہت بڑا گڑبڑ گھوٹالا ہو گیا ہے، کہاں
کیا ہوا؟ کہا وہاں پر شیر ان کا کپڑا سمیٹ کر بیٹھا ہوا ہے. اچھا ہمارے مہمانوں کو ستاتا ہے، چلے جا کر شیر کا کان پکڑ کر دیکھ تماشا مارا. کہا مہمان میرے ہیں اور ان کو ستا رہا ہے، اور وہ دونوں میری ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تماچا مار رہے ہیں، اور جیسے بکری کا کان پکڑ لیا جاتا ہے شیر کا کان پکڑے، اور وہ شیر اٹھا اور ایسے سلام کر کے جنگل کی طرف چلا گیا. حضرت نے فرمایا کہ مولانا لوگ آئیے، کپڑے پہنیے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. ادھر وہ بیچارے خود ہی ٹھنڈے ہو رہے ہیں، سمجھے؟ ایک پڑھا لکھا تھا، ایک تصوف والا، ایک اندر سے پاک تھا، ایک زبان سے پاک. جلدی جلدی آئے، کپڑا وپڑا پہن کر منہ کرتے ہوئے حضرت کے پیچھے پیچھے چلے. چلتے چلتے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر حضرت فرماتے ہیں مولانا تعجب مت کرو، تم نے زبان صاف کی، ہم نے دل صاف کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بزرگ بولے تم نے اپنی صفحہ صاف نہیں، تم نے اپنی زبان سیدھی کی، ہم نے اپنا دل سیدھا کیا. اور جب دل سیدھا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز سیدھی ہو جایا کرتی ہے. ارے تم تو اپنی بیوی کو سیدھی نہیں کر پاتے، لوگوں کے دلوں کو کیا سیدھا کرو گے؟ دل کو سیدھا کرو. دل سیدھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ خوخار جانور بھی تمہارے سامنے شیش نوائی کا شرف حاصل کرے گا، وہ بھی سیدھا ہو جائے گا. لوگوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ والوں کے سامنے اگر کوئی سیدھا نہیں ہوتا تو شیطان. ایک ہی گروپ ایسا ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا، اس کا نام ہے شیطان. شیر سیدھا ہو جائے مولانا، باغ سیدھا ہو جائے، ریش سیدھا ہو جائے، لکڑ بگا سیدھا ہو جائے، بڑے سے بڑے خوخار سیدھے ہو جائے، لیکن شیطان اور مرد الجن والانس اس کے سامنے سیدھے نہیں ہوتے ہیں. دل کی صفائی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب دل کیسے سیدھا کرو گے؟ دل کو صاف کیسے کرو گے؟ پہلے آپ بتاؤ، کپڑا آپ کا اگر میلا ہو جاتا ہے تو میلا رکھتے ہیں، گندا رکھتے ہیں، گلیز رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو صاف کیسے کرتے ہیں؟ آپ کچھ بولو، کچھ میں بولوں. کائے سے دھوتے ہیں؟ یہ گندی نالی کے پانی سے، صاف پانی سے دھوتے ہیں. پہلے تو ضروری ہے صاف پانی ہو. خالی پانی سے دھو گے تو کام چلے گا، یا پانی میں ڈال دو گے تو صاف ہوگا؟ نہیں. اس کے لیے رن صابن، رن صابن، سرف، جو بھی ہے صفائی کا انتظام دنیا میں ہے اس کو بھی آپ لاتے ہیں، اور لانے کے بعد بالٹی بھی تلاش کرتے ہیں. بالٹی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ بکٹ، بکٹ، بکٹ میں ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں بکٹ میں، اس کو ڈالتے ہیں، صابن لگاتے ہیں. اگر سرف ڈال لو، صابن لا کے کپڑے پر رکھ دو، بالٹی میں پانی ہے، آپ کا کپڑا صاف ہوگا؟ دو ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے رگڑنے والا، اور اگر زیادہ اس میں کچھ لگا ہے تو ایک بیلن عورتیں بناتی ہیں، پیٹائی کرتی ہیں. جب وہ پیٹا جاتا ہے اور اس کو رگڑ ہس کیا جاتا ہے، ہس سے رگڑ رگڑ کر کے پھر ڈالا جاتا ہے، پھر نکالا، پھر ڈالا، پھر نکالا، پھر نچوڑا. اسلام میں کم سے کم 3 عورتوں کو نچوڑ، اس کے بوڑھے پکڑ پکڑ کے نچوڑتے ہیں. اب اس کے بعد وہ صاف ہوتا ہے، پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرتا ہے، اس کو دھوپ میں بیچارے کو جلاتے. چل چل، جب بالکل سوکھ جاتا ہے پھر بھی دل نہیں بھرتا ہے، گرم گرم گرم. استری اس کی پیٹ پر اتنی مصیبت کر کے آیا، اب تو صاف ہو گیا، اب تو میرے مائی بھائی باپ بہن لوگ بولے نہیں اس میں ادھر ادھر کہیں کہیں سلوٹیں پڑی ہیں. اب گرم گرم استری سے اس کو سینچتے ہیں اور جب وہ صحیح ہو جاتا ہے پھر آپ پہنتے ہیں. اب کہتے ہیں اب تو اچھا لگتا ہے. مولانا غلام مصطفیٰ عطر ہے کیا؟ بولے ہاں. عطر لگاتے ہیں. رات کی رانی ہے, عود ہے, موگرا ہے, جو معجون کا وہ مجموعہ ہے, ایک سے ایک عطر لگاتے ہیں. اب عطر لگا کر کے آپ اسی فنکشن میں پہنچتے ہیں. ایک کپڑے کو صاف کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوئی, اور سب چیزیں مہیا ہونے کے بعد بھی جب تک کہ ہاتھ نہیں اٹھے گا, ہاتھ سے اس کی رگڑائی نہیں ہوگی, کبھی وہ کپڑا صاف نہیں ہوگا. بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ دل گندا ہوتا ہے, یہ نفس گناہوں کے میل سے اتنا گندا اور اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن اتارا ہے, نبی کو بھیجا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں علماء کو اپنا فیض دیا ہے, صوفیاء کرام کو اس راستے پر لگایا ہے جو شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے اور لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں. اب اگر آپ نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, شرف بھی ہے, پانی بھی ہے, مسجد بطیق بھی ہے, سب ہے, اور اگر کسی کا ہاتھ نہیں لگا, اب اپنے ہاتھ کو کسی ایسے ہاتھ میں دو جو رگڑائی کرے, تمہارے لیے مجاہدے کا انداز, ذکر و اذکار کا ڈھنگ سکھائے. اب ایسے ہاتھ میں اگر ہاتھ ہوتا ہے تو اس کے کہنے پر اس طرح چلنا ہوتا ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں دل اسی کا صاف ہوگا کہ جو اپنے شیخ جو متبع شرع ہے اس کے ہاتھ میں ایسا بن جائے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. غسال سمجھے, مردہ جب مر جاتا ہے تو اما ابا بھی نہلانے نہیں آتے ہیں. ایک غسال ہوتا ہے, اس کو رکشے پر بٹھا کر ماروتی کار میں بٹھا کر لایا جاتا ہے, چلو ابا کو غسل دینا, اس کا نام ہے غسال. وہ غسال آتا ہے, سب لوگ نہیں نہلا پاتے اس لیے کہ جھلری نہیں نہلانے کا, کیسے ناک میں پانی ڈالے تو جاگر اٹھا کر کے ٹوپی سے ڈالنے لگے, وضو کیسے کرائیں, لوگوں کو سب کو دیکھتے ہیں اور یاد نہیں. حالانکہ مردے کو نہلانا بہت بڑا ثواب ہے, غسال بلایا جاتا ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہو ایسے ہی مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہو تب دل صاف ہو. کیا مطلب؟ اب غسال آیا, بولے لٹاؤ, بیچارا مردہ لیٹا ہے, وہ یہ نہیں بولتا میں تختے پر نہیں لیٹوں گا, چیت نہیں لیٹوں گا, کروٹ نہیں لیٹوں گا, جیسا لٹایا ویسا لیٹ. اور اگر ادھر ادھر کرے تو سب لوگ بھاگ جائیں گے, ارے یہ مردہ نہیں ہے, یہ تو کوئی جن ہے بھوت ہے. جیسا مت کر, لیٹ جا. لیٹ گیا, غسال نے تھوڑا ٹیڑا کیا استنجا کرنے کے لیے, جھک گیا. غسال نے کروٹ کیا, کروٹ ہو گیا. گرم پانی ڈالا, کچھ نہیں. بحری کا پانی ڈالا, کچھ نہیں. اور کافور کا پانی ڈالا, کچھ بھی نہیں. جس کروٹ جس طرح اس نے لٹایا, غسل دیا, جو کچھ ہوا سب بغیر چونے جنا اس نے قبول کیا, تب جا کر میت کا غسل ہوتا. اس دل کو غسل دینا تمہارا کام نہیں ہے. نماز پڑھنے سے صرف غسل نہیں ہوتا ہے, روزہ رکھنے سے غسل نہیں ہوتا ہے. اہل دل جو صاف دل ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. ہاتھ میں ہاتھ دیا, مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ اقرار کرایا ہے اس پر عمل کرو, جو ہدایتیں دیتے ہیں اس کو مانتے جاؤ. یہ کیوں, وہ کیوں, اور جس نے کہا کیوں, ہو گیا. شیخ کے سامنے کیوں اور میں نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا تصوف کا مسئلہ ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گدت میرے مغا بمے سجاد رنگی تم گرت پیر مغا گوید کے سال کے بے خبر نبوت سے رسم و راہ منزل را. اگر کوئی تمہارا شیخ ہے کہ اپنے مسلح کو شراب میں ڈبو دو تو یہ مت دیکھو کہ وہ شراب میں مسلح کیوں ڈبا رہا ہے، اس سے غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا. آج کل کے بڑے شور شیخ لوگ جو خود عمل نہیں کرتے، ایسے شیخ کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے اس شیخ کی بات کی ہے جو مبتبع شرع ہے. وہ کر کہتا ہے مسلے کو شراب میں ڈال دے تو کہتے ہیں درخت پیرے وہاں گولر. اگر مبتبع شرع پیر تم سے کہے مسلے کو شراب میں ڈال دے تو چونو چرا مت کرو، اس لیے کہ سالح بے خبر نبوت رسم و رسم و راہ منزل را. اس لیے کہ جو سلوک کے راستے پر اتباع شرع کرتے ہوئے چلتا ہے وہ اس منزل کے تمام رسم و راہ سے واقف ہے، وہ کبھی غلط حکم نہیں دے سکتا، تمہاری نگاہ دھوکھا کھا سکتی ہے. آپ کہیں گے شراب ہے پھر دھوکھا کیسے کھائے گی؟ تمہاری نگاہ دیکھتی ہے کہ شراب ہے لیکن ان کی نظر میں وہ شراب نہیں تھا، کچھ اور تھا. مثال کے طور پر میں اپنے والد کا ذکر کرتا ہوں، میرے والد بہت نیک تھے، میں یہ نہیں کہتا ولی تھے. اس زمانے میں ایک مزدور رہتے تھے جن کا نام تھا چیچو شاہ، بس اپنی مستی میں رہتے تھے. ہمارے محلے میں ایک کنواں ہے، اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے، اس پر پیر لٹکا کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے چیلو شاہ، اور والد صاحب بازار کے لیے چلے. اس زمانے میں دو دو چار آنے میرے والد کے جیب میں، آٹھ آنے کی بہت سبزی اس زمانے میں آتی، پورے ہفتہ کام چلتا. وہ جیسے ان کے پاس پہنچے تو والد صاحب نے ان کو سلام کیا، ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے دیکھ تیرے جیب میں دو چار آنے، ایک چار آنے مجھ کو دے دے بیٹا. تو والد صاحب نے چار آنے نکال کر کے ان کو دے دیا. اب جب جانے لگے تو وہاں پر گوبر پڑا ہوا تھا، گوبر جانتے ہیں یہ جانوروں کی بھی، اور بارش کا موسم تھا. ہمارے والد جانے لگے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے اس میں جو کیڑا پڑا ہوا تھا اس کو چیتو شاہ نے اپنے ہاتھ پر اٹھا کر رکھا، تو ایسے موٹا تھا اور چل رہا تھا. فرمایا لے کھا لے کھا لے کھا لے. والد صاحب کہتے ہیں میرے گھومتے کھڑے ہو گئے، یہ کیڑا میرے سامنے نجاست سے نکالا اور ہاتھ پر رکھا اور کہہ رہے کھا لے کھا لے کھا لے. والد صاحب کہنے لگے میری تو ہمت نہیں پڑی، اور انہوں نے پھر اس کیڑے کو زمین پر جیسے ہی پھینکا تو انار کا اتنا بڑا دانا تھا، اتنا بڑا دانا تھا. پھر میں لمبا کی کھا لوں، ہمارے والد صاحب کہتے ہیں وہ دانا غائب ہو گیا. اور پھر سے پوچھا اسے بولے کیا تیرے نصیب میں نہیں تھا؟ کیا سمجھے؟ ایک ناپاک چیز کھلا رہے تھے لیکن ہمت نہیں پڑی کہ یہ ہے کیڑا. اسی طرح سے بہت سے ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں بظاہر نظر آتی ہیں کہ وہ غلط ہیں، لیکن وہاں بھی جس نے ایسا کیا وہ اتباع شریعت کے مطابق کیا، اور جس نے دیا وہ بھی اتباع شریعت کے مطابق. بظاہر اس کی شکل کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ آج جتنے غیر شرعی پیر ہیں وہ کچھ بھی کہیں نماز مت پڑھو تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے. پہلے اتباع شرع کرو، اور اتباع شرع کرنے کے ساتھ اور پھر کسی شیخ مرتبہ کے مت ہو جاؤ. یہ مجذوب کے ساتھ گھومنا پھرنا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی اس میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تصوف کا پہلا معاملہ یہ ہے کہ اپنے متبع شرع پیر مغا کے متبع ہو جاؤ کہ کوئی ان کی بات تم سے چلنے نہ پائے, وہ جو تمہیں حکم دیں تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے اسے مان لو, لیکن شرط یہ ہے کہ متبع شرع ہو جاؤ. اسی لیے کہا گیا پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن سنی صحیح العقیدہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کے مسائل کو وہ خود حل کر سکے. تیسری بات یہ ہے کہ فاسق مومن نہ ہو, علی الاعلان وہ فسق نہ کرے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو. یہ چار باتیں جب اس میں ملے تو وہ تمہارا شیخ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس سے تم مرید ہو سکتے ہو. اور اگر اس میں کوئی بھی کمی ہو, مسئلہ سلح کلی ہو, بد عقیدہ ہو, وہ تمہارا پیر نہیں بن سکتا. فاسق ہو, نماز نہ پڑھتا ہو, عورتوں سے ملتا ہو, جھوٹ بولتا ہو, لوگوں کے ساتھ دغا بازیاں کرتا ہو, یہ اس کا کردار کھلا ہوا ہے, فاسق مومن ہے, اس سے تم مرید نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے جس کا سلسلہ ملا ہی نہیں, خود ہی شیخ بن گیا, اس سے بھی مرید نہیں ہو سکتے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, شیخ وہ ہوگا جو متبع شرع ہو, اور جس کی زندگی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع ہو. اس کے ساتھ جب تمہارا تعلق قائم ہو گیا تو اس کے ساتھ ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں, تب یہ دل کی صفائی ہوتی ہے. اور جب دل صاف ہوتا ہے تو اس کا پورا کیریکٹر صاف ہوتا ہے. اب آؤ ایک دوسرے, اب ٹائم بھی ہو گیا میرا, اصل میں بات ادھر سے بہت دور تک نکل گئی اور مجھے 12 بجے اسٹیشن پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تصوف کے سلسلے میں پھر کبھی انشاءاللہ میں آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا. تصوف کی کئی منزلیں ہوتی ہیں اور ہر منزل سے اسے گزرنا ہوتا ہے. ایک منزل ہے مقام ناسوس, عالم ناسوس. عالم ناسوس کہتے ہیں اس دنیا کو, اس میں رہ کر کے وہ شریعت کی سیر کرتا ہے, اس کو عالم ناسوس کی سیر کہتے ہیں, یعنی متبع شرع ہوتا ہے. اور جب وہ مکمل متبع شرع بن جاتا ہے, اتباع شریعت میں کامل ہوتا ہے, تو شیخ اور عنایت ربانی کے وسیلے سے اب اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے, پروموشن ہوتا ہے. اب وہ چلتا ہے عالم ملکوت میں, اب انسانوں کی دنیا میں رہتا ہے لیکن اس کی دوستی فرشتوں سے ہوتی ہے. قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ ثم استقاموا عالم ناسوت کی سیر ہے, یعنی یہاں رہ کر شریعت پر قائم ہو جائے. تتنزل علیہم الملائکہ, یہ عالم ملکوت سے تعلق ہوتا ہے, جب شریعت کا پابند ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آنا جانا شروع کرتے ہیں. اب جب وہ فرشتوں سے دوستی کر لیتا ہے تو اس میں فرشتوں کی عادت پیدا ہو جاتی ہے, جس سے جیسی دوستی ہوگی ہے ویسے ہی عادت پڑی. شرابی کی دوستی اگر کرو گے تو کیا کرو گے, گلاب جامن کھاؤ گے؟ ہر وقت بس گرین ماسٹر بن کر کے گھومتا رہے گا. تو اچھے کی صحبت اور فرشتے معصوم ہیں, یہ انسان متبع شرع بنتا ہے تو اب اس کا سلسلہ اور فیض اتنا اونچا ہوتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد اس سے بات چیت کرتے ہیں اور دنیا ہی میں اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہ جب وہ فرشتوں میں رہ کر فرشتوں کی پوری عادتیں فرشتہ صفت بن جاتا ہے تو اب عنایت ربانی اور شیخ کامل کی مدد سے پھر اس کا پروموشن ہوتا ہے. اب وہ فرشتوں کی دنیا سے نکل کر عالم جبروت میں پہنچتا ہے. عالم جبروت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جتنی صفتیں ہیں ان کے جلووں کا اور اس صفت کے نور کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا. اللہ رزاق ہے تو رزاقیت کا نور کیا ہے؟ اللہ قادر اور قدیر ہے تو قادر اور قدیر کے جلوے کیا ہیں؟ اللہ کی ہر صفت کے جلوے نظر آتے ہیں اور اس کا رنگ اور کلر بھی نظر آتا ہے کہ اس صفت کا یہ رنگ ہے, اس کی یہ توانائی ہے, اس کے اندر یہ انرجی ہے. اللہ کی صفت میں وہ ایسا گھل جاتا ہے کہ اللہ کی صفت اس کے اندر کام کرنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہی مطلب ہے کہ اس کے ناک کان آنکھ ہر ہر اس میں اللہ کی صفت کا نور جلوہ جلوہ ہو جاتا ہے. دور و نزدیک کی وہ باتیں سننے لگتا ہے, بیٹھا یہاں ہے اور ہزاروں میل کے دور کے جہاز کو پکڑ کر تیرا دیا کرتا ہے. یہ خدائی صفات کی انرجی جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں عالم جبروت کی سیر کر رہا ہے, اور جب اس میں بھی وہ مکمل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چل تیری منزل اور اوپر ہے, پھر وہ عالم لاہوت میں پہنچتا ہے. عالم لاہوت اللہ کی ذات کا یہ خان سے ہوتا ہے, اللہ کی ذات کے جلوے وہ دیکھتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر. فرمایا گیا ہے جب وہ مقام لاہوت کی سب سیر کر لیتا ہے تو اس کے بعد فنا فی اللہ بن جاتا ہے, اللہ کی ذات میں وہ گم ہو جاتا ہے, اس کا نشان ختم ہو جاتا ہے, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ارے مٹنے مٹنے نام ہو بھی جائے گا, یہ بھی تصوف کا شعر ہے. وہ اتنا مٹ جاتا ہے کہ وہ اپنے کو اور ساری کائنات کو بھول جاتا ہے, صرف اللہ 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 ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں سمجھتا. پھر پروردگار عالم اس کو یہاں بھیجتا ہے. اس کو تصوف میں تنزل کہتے ہیں, اس کا نام ہے فنا فی اللہ. یہ ترقی کا مقام ہے, اور ترقی جب ہوتی ہے تو ہوش و حواس سب گم ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ہوش و حواس عطا فرما کر تنزل عطا فرماتا ہے. تصوف میں ترقی آخری منزل نہیں ہے, تنزل آخری منزل ہے. دنیا کی پوسٹ میں ترقی آخری ہے, یہاں تنزل آخری ہے. غوث پاک کو سب سے زیادہ تنزل حاصل ہے. حضرت امام ربانی امام احمد سرہندی فاروقی ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک کو سب سے زیادہ تنزل, یعنی ترقی کے بعد جو یہاں پر وہ اتارے گئے ہیں تو ان کا تنزل الی اجساد بھی ہے اور تنزل الی ارواح بھی ہے. آپ جسم اور روح دونوں کے مالک ہیں. جب چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیتے ہیں, بلکہ فرماتے ہیں لوگوں کے دل میری مٹھیوں میں ہے, جدھر چاہوں میں پھیر لوں. اور پھیرا بھی انہوں نے ایک نہیں, ہزاروں واقعات ہیں. اور جب تنزل الی اجساد ہوتا ہے تو مردے پر وہ نگاہ کرتے ہیں, بدن اٹھ جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے. سوکھے ہوئے درخت کو دیکھا تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے. یہ تنزل الارواح ہوتا ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں جن کو تنزل حاصل ہوتا ہے وہی بزرگ باقاعد ہے, اور انہی کی صحبت میں رہ کر کے آدمی اپنے دل کو صاف کر سکتا ہے. اور یہ منزل اتنی سخت ہے کہ ولی را ولی شناخت, ولی جو ہے ولی کو پہچانتا ہے. پرسوں میرے پاس فون آیا, ایک صاحب کا نام انہوں نے لیا کہ یہ صاحب ولی ہے کہ نہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھو. بولے ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے پوچھیں؟ میں نے اللہ والا سے پوچھو, کیونکہ ولی را ولی بھی شناسک, میں ولی نہیں ہوں تو بھیا میں ولی نہیں بتا سکتا. آج لوگوں نے ولی پہچاننے کا ایک طریقہ نکالا ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے درود شریف پڑھو, ولی ہوگا تو مر جائے گا. ارے بابا, اگر وہ کسی اپنے کام سے مڑا تو لوگ آپ درود پڑھ رہے تھے, اتفاق سے وہ مڑ کر کے اپنے گھر جا رہا تھا, بولے وہ ولی ہے. ارے یہ ولایت ان پہچان نہیں ہے, پہچان وہ ہے جو قرآن فرماتا ہے ان اولیاء کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو پرہیزگار اور متقی ہے. بس دیکھو تقوی میں آر ہے ولایت کا, جس نے یہ حاصل کر لیا اس نے اپنے دل کو صاف کر لیا. ومن قد افلح من زکاها, جس نے دل کو صاف کر لیا وہی کامیاب ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.
مصطفیٰ جانِ رحمت
محمد
محمد الرسول اللہ لا مقصود الا 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 اللہ لا اللہ محمد رسول اللہ لا مشہود الا اللہ لا مشہود الا اللہ
سب کو دینا دنیا کی برکتیں عطا فرما یا اللہ, سب کے دلوں کو صاف فرما دے, ان کے ذہنوں کو صاف فرما دے, آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما. علمائے گلشن رضوی اور طلبائے گلشن رضوی اراکین گلشن رضوی کو سب کو پروردگار عالم حوصلہ عطا فرما, دشمنوں کے شر سے بچا لے. جتنے معاذنین ہم دل سے ہم درد ہیں گلشن رضوی کے مولا, سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما, سب میں اتحاد اتفاق پیدا فرما. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, بے نمازیوں کو نمازی بنا دے, بیماروں کو شفا دے دے, بے روزگاروں کو روزی دے دے, قرضداروں کو بارے قرض سے سب گوش فرما دے. ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے ہمیں وہ دے جس سے تو راضی اور تیرا حبیب راضی ہو جائے, اور جب دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم
الراحمین. جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں, بیعت ہونے کی نیت سے جو میں پڑھاتا ہوں وہ اسے پڑھیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن.